إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور محترم خواتین، گزشتہ اتوار کو وضو کے اندر بعض کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، ان کی طرف متوجہ کیا گیا تھا. آج نماز میں بعض کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، ان کی طرف متوجہ کرنے کا ارادہ ہے. اس سے پہلے یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد کوئی خطاب یا تقریر نہیں ہے، بلکہ یہ مقصد ہے کہ یہاں کچھ دیر ہم جمع ہوں اور اپنا جائزہ لیں. اپنے اندر اگر کوئی کوتاہی پائی جاتی ہے تو اس کو دور کریں، اور کوئی اچھی بات معلوم ہو تو اس پر عمل کریں. بس یہ مقصد ہے ہمارا. اس مقصد کے لیے آنا مبارک، بیٹھنا مبارک، سننا مبارک، عمل کرنا تو ہے ہی اصل مقصد. بہرحال اسی غرض سے ہمیں یہاں بیٹھنا چاہیے، اور یہ بیٹھنا محض سننے تک نہیں محدود ہونا چاہیے. بس آئے اور بیٹھے اور سنا اور چلے گئے، اس پر عمل نہ کیا تو بھائی مقصد فوت ہو گیا. نماز مسلمانوں پر جتنے فرائض ہیں ان میں سب سے اہم ہے. قرآن و حدیث اس کی اہمیت سے بھرے ہوئے ہیں. اور اس لحاظ سے بھی نماز بڑی اہم ہے کہ کوئی فرض اتنا کثرت سے لازم نہیں جتنا یہ لازم ہے. یہ دن میں 5 مرتبہ فرض ہے. روزہ بھی فرض ہے لیکن سال میں 1 مرتبہ، وہ بھی صرف 1 مہینہ، وہ بھی دن دن میں. زکوٰۃ بھی فرض ہے تو وہ ہر صاحب نصاب پر فرض ہے، ہر مسلمان مرد عورت پر فرض نہیں، اور وہ بھی سال میں 1 مرتبہ، اور وہ بھی صرف 2.5%. حج بھی ہر ایک پہ فرض نہیں ہوتا، ہر صاحب رشتہ دار پر فرض ہوتا ہے، وہ بھی زندگی میں 1 مرتبہ. عمرہ تو فرض ہوتا ہی نہیں، نہ فرض نہ واجب، سنت ہے، مستحب ہے. لیکن نماز ایسا فریضہ ہے کہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر روزانہ 5 مرتبہ فرض ہوتا ہے. اس لیے اس کی طرف ہمیں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگر اس میں ہم سے کوئی غفلت اور کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کو فوری طور پر دور کرنا چاہیے. نماز میں جو بہت بڑی کوتاہی ہمارے اندر پائی جاتی ہے اور عام طور پر پائی جاتی ہے اور مردوں میں پائی جاتی اور عورتوں میں پائی جاتی ہے وہ نماز میں خشوع خضوع کا نہ ہونا ہے. نماز کو آرام اور سکون سے نہ پڑھنا ہے. خشوع خضوع کا مطلب یہی ہے کہ نماز کو سکون اور اطمینان اور آرام سے ادا کیا جائے, دل بھی نماز کی طرف لگا ہوا ہو, اپنے اختیار سے اپنا ذہن نماز کے علاوہ کہیں اور نہ لگائے. اگر غیر اختیاری طور پر چلا جائے تو دوبارہ لا کر نماز کی طرف لگائے, چاہے اس کے لیے بار بار ایسا ہی کرنا پڑے کرتا رہے. نماز کے ارکان کی ادائیگی آرام اور سکون سے ہو, اسے کہتے ہیں خشوع خضوع. خشوع خضوع عرصہ دراز سے مسلمانوں کی نمازوں سے رخصت ہو چکا ہے, بلکہ حدیث شریف کی روح سے آپ کی امت میں سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ نماز خشوع خضوع ہوگا. ایک زمانہ تھا کہ خشوع خضوع سے آرام و سکون سے پڑھنے والے نمازی بہت ہوتے تھے, اب مسجدیں ایسے نمازیوں کو ترستی ہیں, اب گھروں میں ایسے نماز پڑھنے والے بہت ہی نادر ہیں. مردوں کو دیکھو تو وہ بھی بڑی تیزی سے اور جلد بازی سے نماز پڑھتے ہیں اللہ ماشاءاللہ, عورتیں بھی بہت تیز رفتاری سے جلدی جلدی نماز پڑھتی ہیں اللہ ماشاءاللہ. خشوع خضوع سے نماز پڑھنے والے مرد, خشوع خضوع سے پڑھنے والی عورتیں بہت کم ہیں. اکثریت ایسے نمازیوں کی ہے کہ ان کی نمازیں خشوع خضوع سے خالی ہوتی ہیں, اور خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا نماز قبولیت کا باعث ہے. خشوع خضوع سے ہٹ کر نماز پڑھنا نماز کے غیر مقبول ہونے کا باعث ہے. ایک حدیث میں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کو اس کے وقت پر پڑھے یعنی قضا نہ کرے اور وضو بھی کامل کرے, اچھی طرح کرے یعنی سنت کے مطابق کرے, اور پھر نماز بھی آرام اور سکون سے پڑھے, تو جب نمازی نماز پڑھ کر فارغ ہوتا ہے تو اس سے نماز جب اس سے جدا ہوتی ہے تو دعا دیتی ہوئی جدا ہوتی ہے, اور یہ دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری اسی طرح حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی, میرا خیال کیا, مجھ کو اچھی طرح ادا کرنے کا اہتمام کیا. اور اگر کوئی نمازی نماز کو اس کے وقت پر بھی ادا نہیں کرتا, بلا عذر شرعی قضا کر دیتا ہے اور اس کا وضو بھی اچھی طرح نہیں کرتا یعنی سنت کے مطابق وضو نہیں کرتا, جس کی تفصیل کچھ تفصیل پچھلے اتوار کو بیان کی گئی تھی, اور نماز بھی ٹھیک ٹھیک ادا نہیں کرتا, تو چل میں آیا والی نماز پڑھتا ہے, جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے, بغیر خشوع خضوع کے نماز ادا کرتا ہے, تو نماز اس سے اس حالت میں جدا ہوتی ہے کہ اس کو بد دعا دیتی بھی جاتی, اور بد دعا یہ دیتی ہے کہ خدا تجھ کو برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کیا. اللہ کتنی بڑی بد دعا. خدا تجھ کو برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کیا. اور پھر ایک کالے کپڑے میں اس نماز کو لپیٹ کر نمازی کے منہ پہ مار دیا جاتا. یعنی ایسی نماز اللہ تعالی کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی, نمازی کے لیے ذریعہ نجات نہیں بنتی. تو دیکھیے, نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ, آرام و سکون کے ساتھ پڑھنا اللہ تعالی کی بارگاہ میں نماز کے دعا دینے کا ذریعہ ہے, ذریعہ نجات ہے, مغفرت اور بخشش کا سامان ہے. اور بغیر خشوع خضوع کے جلدی جلدی نماز پڑھنا یہ نماز کے بد دعا ملنے کا ذریعہ ہے, اللہ تعالیٰ کے یہاں غیر مقبول ہونے کا ذریعہ. تو بھائی جب نماز پڑھنی ہے تو آرام سے پڑھیں, اطمینان سے پڑھیں, سکون سے پڑھیں. اور یہ تو ہے نہیں کہ آدمی بہت ساری نماز پڑھے اور جلدی پڑھے. فرض و واجب اور سنت موقعہ تو ضروری ہیں, ان کو تو پڑھنا ہی ہے, اور بڑے آرام و سکون سے ہی پڑھنا چاہیے, خشوع خضوع سے پڑھنا چاہیے. نوافل کا اختیار ہے تو نوافل کو جلدی جلدی بھی نہیں پڑھنا چاہیے, بلکہ نوافل بھی چاہے کم پڑھے مگر بڑے آرام سے سکون سے پڑھے, سنت کے مطابق پڑھنے کا اہتمام کرے. تھوڑا ہو بہتر ہو اچھا ہے کہ بہت ہو خراب ہو. اور نماز کو بگاڑ بگاڑ کر پڑھنے کے بارے میں اور بغیر خشوع خضوع کے جلدی جلدی پڑھنے کے بارے میں ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے. سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے. پوچھے گا نماز میں چوری کس طرح ہو سکتی, کیونکہ عام ذہنوں میں تو چوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کا مال لے لے, کسی کا پیسہ لے لے, کسی چیز اٹھا لے. نماز میں تو ایسی کوئی چیز ہوتی نہیں. تو فرمایا کہ نماز میں چوری یہ ہے کہ نماز کے رکوع, سجدہ, قیام, قومہ, جلسہ اچھی طرح ادا نہ کرے, یہ نماز کی چوری ہے. چوری عیب کی بات ہے, گناہ کی بات ہے. چنانچہ ایک صحابی خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ حدیث میں آتا ہے. ایک مرتبہ وہ مسجد میں نماز کے لیے آئے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے گوشے میں تشریف فرما تھے. وہ آئے اور انہوں نے جلدی جلدی نماز پڑھی اور آپ کی خدمت میں حاضروں کا سلام عرض کیا. آپ کی خدمت میں حاضری کے لیے حاضر ہوئے تھے. تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تم جاؤ اور دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. صلی فإنک لم تصلی, اور تم جاؤ دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ گیا اور جب جا کر دوبارہ پھر انہوں نے نماز پڑھی اور حسب سابق پڑھی, یعنی جلدی جلدی, اور پھر آئے اور سلام عرض کیا. پھر آپ نے فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر واپس گیا اور دوبارہ نماز پڑھ کر آئے اور اسی طرح نماز پڑھی جیسے پہلے پڑھی تھی. سلام عرض کیا تو پھر آپ نے فرمایا جاؤ صلی فإنک لم تصلی, دوبارہ جاؤ نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. تین دفعہ لوٹایا آپ نے. علماء یہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ان کو پہلی مرتبہ کیوں نہ نماز کا صحیح طریقہ بتلایا. تین مرتبہ آپ نے انہوں کیوں واپس لوٹایا کہ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو, جاؤ دوبارہ نماز پڑھو. تو کہتے ہیں اس کی دو وجہیں. دو وجہ سے آپ نے ان کو لوٹایا. ایک تو آپ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آیا یہ نماز جو جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں بغیر خشوع خضوع کے ادا کر رہے ہیں یہ ناواقفیت کی وجہ سے اور لا علمی میں ایسا کر رہے ہیں یا دانشتہ کر رہے ہیں مگر لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں. کیونکہ دو ہی وجہ آدمی کی ہو سکتی ہیں, یا تو غفلت اور لاپرواہی. معلوم تو ہے کہ نماز بڑے آرام و سکون سے خشوع خضوع سے پڑھنی چاہیے, لیکن پرواہ نہیں, غفلت ہے, کوتاہی ہے, توجہ نہیں ہے, نماز کی اہمیت اور عظمت دل میں نہیں ہے, اس لیے جلدی 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 نماز کو ترخا رہا ہے. مرد ہو یا عورت. اور کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو مسئلہ ہی معلوم نہ ہو, اس لیے جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے. تو حضرت خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں آپ نے تین مرتبہ جو لوٹایا اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ لا علمی میں ایسا کر رہے ہیں یا لاپرواہی میں ایسا کر رہے ہیں. پتہ چل گیا کہ ناواقفیت میں کر رہے ہیں. اور لا علمی میں کرنا اور بات ہے, غفلت اور غفلت میں کرنا اور بات ہے. اور دوسری وجہ یہ بیان فرمائیے کہ آپ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کے اندر اپنی نماز کے درست کرنے کی طلب ہے یا نہیں, فکر بھی ہے یا نہیں. اس لیے ایک دفعہ نہیں, دو دفعہ نہیں, تین دفعہ ان کو لوٹایا کہ جاؤ دوبارہ نماز پڑھ کر کے آؤ, تمہاری نماز صحیح نہیں ہے. تین دفعہ ایک آدمی سے نماز دہرائی جائے تو طلب تو ہونی چاہیے. حضور کی برکت سے ان کے دل میں فوراً طلب پیدا ہو گئی اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ حضور آپ بتائیے میں کس طرح نماز پڑھوں. فوراً جذبہ پیدا ہو گیا. یہ شفقت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیسے کیسے مشفقانہ طریقوں سے آپ اپنے صحابہ کی اصلاح فرماتے. آپ کی وہی شفقت ہے ہمارے لیے بھی. ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی نماز کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کہاں کہاں ہم سے اجلت ہو رہی ہے اور خشوع خضوع ندارد ہے. تو اس لیے آپ نے تین دفعہ لوٹایا تاکہ ان کی طلب کا اندازہ ہو جائے کہ ان کے اندر اپنی اصلاح کی طلب اور فکر ہے یا نہیں. چنانچہ تیسری مرتبہ میں خود انہوں نے درخواست کی کہ حضور آپ مجھے بتائیے میں کس طرح نماز پڑھوں. تب آپ نے ان کو طریقہ بدل فرمایا کہ بھئی تم جب نماز پڑھنے لگو تو پہلے اچھی طرح وضو کرو, اچھی طرح وضو کا مطلب ہوتا ہے سنت کے مطابق وضو کرنا. اور ہم سب کو اپنے وضو کا جائزہ لے لینا چاہیے وہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں, اور اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں. اردو میں ایسی کتابیں موجود ہیں جس کے اندر وضو کا مسنون طریقہ لکھا ہوا ہے. عام طور پر بچوں کو جو کتاب پڑھائی جاتی ہے آسان نماز, اس میں وضو کا مسنون طریقہ لکھا ہوا ہے. دوسری کتاب ہے تعلیم الاسلام, اس میں وضو کا مسنون طریقہ لکھا ہوا ہے. اور ایک کتاب ہے علیکم سنتی, بارہا اس کے سامنے آپ کے سامنے ذکر ہو چکا ہے. اس میں بھی وضو کا غسل کا مسنون طریقہ بلکہ نماز کا بھی مسنون طریقہ اس میں لکھا ہوا ہے. ایک ناچیر کا رسالہ ہے وضو درست کیجئے, اس میں بھی وضو کا ضرور مسنون طریقہ لکھا ہوا ہے, ساتھ ساتھ وضو کے ضروری ضروری مسائل بھی لکھے ہوئے جن کا جاننا ہر مسلمان مرد عورت کے لیے ضروری ہے. تو اردو میں یہ کتابیں موجود ہیں جو معتبر ہیں, ان کے ذریعے ہم پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کر اپنے وضو کو سنت کے مطابق بنا سکتے ہیں, بنانا چاہیے. تو آپ نے فرمایا اچھی طرح وضو کرو, اور جب تم قبلے کی طرف رخ کرو پھر نماز پڑھنے لگو تو آرام اور سکون سے کھڑے ہو جاؤ. اور تکبیر کہہ کے نیت باندھو. اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم کو قرآن شریف یاد کرایا ہے وہ نماز میں پڑھو, پھر سورہ فاتحہ پڑھو, کوئی سورت ملاؤ, اور پھر آرام اور سکون سے رکوع میں جاؤ. اور رکوع کے اندر جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ پڑھ کے پھر آرام اور سکون سے کھڑے ہو جاؤ. اسی طرح پھر آرام اور سکون سے سجدے میں جاؤ, اور جو کچھ سجدے میں پڑھا جاتا ہے اس کو پڑھو, پھر آرام اور سکون سے بیٹھ جاؤ, پھر آرام اور سکون سے دوسرے سجدے میں جاؤ, یہاں تک کہ تمام اعضا اور تمام جوڑ اپنی اپنی جگہ پر ٹھہر جائیں, پھر آرام و سکون سے دوسرے سجدے سے کھڑے ہو جاؤ, اور پھر اس طرح ساری نماز آرام سے پڑھو. یہ آپ نے تعلیم فرمائی, اسے تعدیل ارکان بھی کہتے ہیں. تعدیل ارکان کا مطلب ہوتا ہے نماز کے ارکان کو, نماز کے فرائض و واجبات کو آرام آرام سے ادا کرنا. تو یہ طریقہ آپ نے ارشاد فرمایا, ہمیں بھی اس بات کو اپنے پیش نظر رکھنا ضروری ہے. عام طور پر جب ہم لوگ اپنی نماز پڑھتے ہیں تو وہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ہوتی ہے, ادھر اللہ اکبر کر کے نیت باندھی, دیکھتے دیکھتے فوراً رکوع میں چلے گئے, اور ذرا سا رکوع میں گئے فوراً کھڑے ہو گئے, پھر دھم سے سجدے میں جا پڑے. سجدے سے پورا سینہ نہیں اٹھتا, گردن نہیں اٹھتی کہ دوسرا سجدہ ہو جاتا ہے, بس دھما دھم نماز ہو جاتی. یہ کیا ہے بھائی, اسے کہتے ہیں اٹھک بیٹھک کرنا. اس لیے اس نماز کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. نماز تو بڑی اعلی درجے کی عبادت ہے, لہذا اس کا ہم خیال کریں. ہماری نمازیں بے اثر اسی وجہ سے ہیں کہ نماز میں ہمارے سکون نہیں ہے, خشوع نہیں ہے, خضوع نہیں ہے. ہم نمازوں کی ادائیگی میں اطمینان اور سکون نہیں ہے, تیز رفتاری ہے, جلد بازی ہے. چنانچہ حضرات علماء اکرام نے فرمایا کہ تعدیل ارکان کے اندر ایک درجہ فرض ہے, ایک درجہ واجب ہے, ایک درجہ سنت ہے. نماز کے اندر آدمی قیام میں کھڑا ہوتا ہے, پھر رکوع میں جاتا ہے, پھر قومے میں آتا ہے, پھر سجدے میں جاتا ہے, پھر جلسے میں بیٹھتا ہے. زیادہ تر ان جگہوں میں جلد بازی ہوتی ہے. قاعدے میں عام طور پر جلد بازی کم ہوتی, کیونکہ اس میں تو اتحیات ہی پڑھنی ہوتی, اتحیات پڑھنے میں تو خاصا وقت لگتا ہے, اور آخری قاعدے میں اتحیات کے بعد درود شریف اور دعا بھی کرنی ہوتی. لیکن عام طور پر جو تیز رفتاری ہوتی ہے, جلد بازی اور اجلت ہوتی ہے, وہ رکوع میں, رکوع سے کھڑے ہونے میں, سجدے میں, سجدے سے بیٹھنے میں ہوتی ہے. تو ظاہر اس کے اندر انسان کو اپنا جسم کو حرکت دینی پڑتی. تو حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ قیام سے رکوع میں جائے تو رکوع میں جائے گا تو جھکے گا نا آدمی, تب جا کر کے رکوع میں پہنچے گا. تو فرض یہ ہے کہ یہ حرکت جھکنے کی رکوع میں جا کر ختم ہو جائے, تو سمجھو یہ فرض درجہ ہے. اس سے بڑھ کر مزید ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے برابر رکوع میں جھکا رہے یہ واجب ہے, اور کم سے کم تین مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم کہنے کے برابر جھکا رہے یہ سنت ہے. تین درجہ علماء کی باریک بینی بھی دیکھو کہ تینوں درجات متعین فرما دی. ایسے ہی اب رکوع سے سیدھا کھڑا ہوگا تو کھڑے ہونے میں حرکت کرے گا، جب حرکت کرے گا تو یہ جہاں جا کر کے یہ حرکت ٹھہرے گی، وہ آدمی کمر سیدھی کرے گا تو جب یہ حرکت ختم ہو تو یہ درجہ فرض ہے. اور ایک مرتبہ سبحان ربی العالی کہنے کے برابر سیدھا کھڑا رہے یہ واجب، اور تین دفعہ سبحان اللہ کہنے کے برابر کھڑا رہے تو یہ سنت. اسے سجدے میں جا کر کے سمجھ لیں کہ سجدے میں جا کر کے اب جھکنے کی حرکت ختم ہو گئی تو یہ فرض درجہ ہے. جھکنے کی جو حرکت ہے ختم ہو جانی چاہیے سجدے میں جا کر کے، اچھی طرح آپ اتنے جھک گئے کہ زمین پیشانی پر آ گئی، سب اعضا اپنے اپنی جگہ پر آ کر اب ان کی حرکت ختم ہو گئی. تو منتقل ہونے کی حرکت ختم ہو جانا یہ درجہ فرض ہے. پھر مزید ٹھہرنا کہ ایک مرتبہ تسبیح کہہ سکے یہ واجب، پھر اس سے زیادہ ٹھہرنا کہ تین مرتبہ سجدے کی تسبیح پڑھ لیں یہ سنت، اسی طرح جلسے میں، اسی طرح دوسرے سجدے میں. تو رکوع سجدے میں، قومے اور جلسے میں، انسان کے نماز کے ادا کرنے میں سکون کی کیفیت ہونی چاہیے. اس کے لیے دو کام ہمیں کرنے ضروری ہیں. جب جا کر ہماری نماز میں خشوع خضوع پیدا ہوگا، اطمینان اور سکون کی کیفیت بحال ہوگی اور ہماری نماز سنت کے قریب آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. ایک تو یہ کہ نماز سے پہلے ہی ہم اپنے دل میں اس بات کا ارادہ کر لیں کہ ہمیں نماز آرام آرام سے پڑھنی ہے. کسی کو ایمرجنسی ہو، مرض ہو، سفر ہو، وہ الگ ہے، اس کی بات اس وقت نہیں ہو رہی. خاص حالات کے اندر حکم خاص ہوتا ہے، اس وقت تو عمومی حالت بیان ہو رہی ہے کہ عام طور پر عام آدمیوں کے اندر یہ کوتاہی پائی جاتی ہے کہ ان کی نماز میں خشوع خضوع نہیں ہوتا، تاجل ارکان کے اندر بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے. اس کوتاہی کو دور کرنے کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ ہر شخص اپنے دل میں یہ ارادہ کر لے کہ میں جب بھی نماز پڑھوں گا آرام و سکون سے پڑھوں گا، اور نیت اور ارادے کے ساتھ ساتھ دعا بھی کر لے کہ یا اللہ مجھے آرام و سکون سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا. اب اس نیت کے بعد، نیت باندھنے کے بعد پھر اس کے مطابق عمل شروع کرے. جب قیام میں ہو تو بھی آرام سے سبحانک اللہم پڑھے، آرام سے سورہ فاتحہ پڑھے، آرام سے سورت ملائے. سورہ فاتحہ کی ایک سنت ایسی ہے جو آج کل تقریباً مردہ ہو چکی ہے، اسے بھی زندہ کرنے کی ضرورت ہے. وہ یہ کہ سورہ فاتحہ میں سات آیتیں، ہر آیت کو ایک سانس میں پڑھے، جیسے الحمدللہ رب العالمین ایک سانس میں، الرحمن الرحیم دوسرے سانس میں، مالک یوم الدین تیسرے سانس میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین چوتھے سانس میں، اہدنا الصراط المستقیم پانچویں سانس میں، صراط الذین انعمت علیہم چھٹے سانس میں، غیر مغضوب علیہم ولا الضالین ساتویں سانس میں، پھر آخر میں آمین کہہ دیں. سات آیتیں، اسی لیے سبع المثانی کہتے ہیں سورہ فاتحہ کو، کہ اس میں سات آیتیں، سات آیتوں میں سات سانس ہونے چاہیے. اگرچہ ساری سورت ایک سانس میں پڑھنا بھی جائز ہے اور متعدد آیتیں بھی ایک سانس میں پڑھنا جائز ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ ہر آیت ایک سانس میں پڑھے. اور یہ سنت جیسے امام کے لیے، منفرد کے لیے بھی ہے. امام کو بھی چاہیے کہ وہ ہر آیت ایک سانس میں پڑھے، ایسی نمازیوں کو بھی چاہیے کہ جب وہ اپنی نماز پڑھیں، چاہے فرض پڑھیں، چاہے واجب پڑھیں، چاہے سنت پڑھیں، چاہے نفل پڑھیں، اور چاہے جہری نماز پڑھیں، اور چاہے سری نماز پڑھیں، عورتیں نماز پڑھیں یا مرد نماز پڑھیں، سورہ فاتحہ کی یہ سنت ہے کہ ایک آیت ایک سانس میں پڑھیں. سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پڑھا کرتے. اور وہ کتنی کیسی یہ کتنی اہم سنت تھی جو آج ہمارے عمل سے ختم ہو گئی. اب ہمیں اس کو زندہ کرنا چاہیے. تو اسی طرح جب نیت مانے تو پھر آرام سے ایک آیت کو ایک سانس میں پڑھیں, خود بخود خوشبو آ جائے گا, خوشبو آ جائے گا. پھر سورت ملائیں, اس میں بھی جو کچھ جو سورت پڑھیں آرام سے پڑھیں. قل ھو اللہ پڑھنی ہے, قل یا الکافرون پڑھنی ہے, کوئی اور سورت پڑھنی ہے, ذرا سکون سے پڑھیں. اس کے بعد پھر رکوع میں چلے جائیں, آرام سے رکوع میں جائیں, اور رکوع میں جا کر کے بھی ہر جوڑ اپنی جگہ پر بیٹھ جائے, کمر سیدھی ہو جائے, گردن درمیان میں ہو جائے, نہ اوپر اٹھی ہوئی ہو نہ نیچے لٹکی ہوئی ہو, درمیان میں ہو, اور ہاتھ کھول کر کے اپنے انگوٹھنوں کے اوپر رکھ لیں. اب رکوع کی تسبیح پڑھیں, رکوع کی تسبیح بھی سن لیں, کم سے کم تین مرتبہ پڑھنا سنت ہے, بہتر یہ پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ یا نو مرتبہ پڑھیں. اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بار پڑھتے تھے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر کتنی مرتبہ پڑھتے تھے, صحابہ کرام نے اس کا بھی اندازہ لگایا. انہوں نے یہ اندازہ بتایا کہ آپ نو سے لے کر تیرہ تک عموماً پڑھتے ہیں. نو مرتبہ سبحان ربی الاعلی یا نو مرتبہ سبحان ربی العظیم یا گیارہ مرتبہ یا تیرہ مرتبہ. کبھی تو آپ بہت لمبی نماز پڑھتے تھے, وہ الگ ہے, وہ تو اتنی لمبی ہوتی تھی, اس کا رکوع سجدہ اتنا لمبا ہوتا تھا کہ پیروں پر ورم بھی آ جاتا تھا. لیکن عام طور پر جو آپ نماز پڑھتے تھے تو صحابہ کرام نے اندازہ لگایا کہ نو سے لے کر تیرہ تک وہ اندازہ ہوتا تھا, اور تاک مرتبہ پڑھنے کو آپ پسند فرماتے تھے, جیسے ایک تین پانچ سات نو گیارہ تیرہ پندرہ وغیرہ. تو بھائی کبھی کبھی نو دفعہ ہی پڑھ لیا کرے, گیارہ مرتبہ ہی پڑھ لیا کرے, کوئی قیامت تھوڑی آ جائے گی, محبوب کی سنت ادا ہو جائے گی. تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کر آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے, میں صورت لے کر آیا ہوں. لیکن یہ سنت سات مرتبہ میں بھی ادا ہوتی ہے, نو مرتبہ میں بھی ادا ہو جاتی ہے. اس طرح سے کیسے نماز میں سکون نہیں آئے گا بھائی, نو مرتبہ پڑھے گا, گیارہ مرتبہ پڑھے گا, تیرہ مرتبہ پڑھے گا, رکوع میں ہی پڑھے گا, سجدے ہی پڑھے گا, تو کیوں نہ اس کے نماز میں سکون آئے گا. جلد بازی تو فنا ہو جائے گی انشاءاللہ وہاں سے. اور یہی مقصود ہے اصل, یہ روح خشوع خضوع کی, یہ روح تعجیل ارکان کی. اب رہ گیا قوما جلسہ, تو قومے کے اندر سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد. اب اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد دونوں کہے گا, اسی میں سکون آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. ورنہ ایک دعا قومے کے اندر بھی ہے, ویسے تو بہت ساری دعائیں, لیکن ایک دعا بہت ہی آسان ہے جس کی فضیلت بھی کافی ہے, وہ ہے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. ایک مرتبہ ایک صحابی نے یہ نماز میں پڑھا تھا, تو سلام پھیرنے کے بعد آپ نے دریافت کیا کہ بھائی یہ کس نے کلمہ پڑھا ہے. صاحب اگر ڈر گئے کہ معلوم نہیں کیا غلطی ہو گئی, جس نے کوئی جواب نہ دیا سب خاموش رہے. پھر آپ نے دوبارہ پوچھا, پھر خاموش رہے. تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا بھائی اس نے کوئی برا کام نہیں کیا ہے, بتا دے کس نے پڑھا یہ کلمہ. تب انہوں نے کہا, ایک صاحب نے کہا حضور یہ میں نے کلمہ پڑھا تھا. آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ ایک جماعت فرشتے ایک جماعت اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے اور اس کا اجر لکھنے کے لیے لپکی دوڑی اس کے کلمے کی طرف, کہ کتنا اچھا کلمہ اس شخص نے کہا ہے, اس کا تو بڑا ثواب ہے, اس کو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرو, اس کا اجر و ثواب جلدی سے لکھو. تو یہ کلمہ ایسا ہے کہ موجب اجر بھی ہے, اور اس کے پڑھنے سے نماز کے قومے کے اندر بڑا سکون اور اطمینان آ جائے گا. اس لیے کہ سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد, اگرچہ کوئی تیزی سے کہے گا تو کہے گا, اس کے پڑھنے میں تو کچھ نہ کچھ وقت لگے گا, اتنے میں اس کا قومہ سیدھا ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا ان شاء اللہ. حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. اور ایسی پہلے سجدہ کرنے کے بعد جب آدمی بیٹھتا ہے تو پہلے تو کمر سیدھی کر لے اور اپنے آرام و سکون سے بیٹھ جائے. اگلا درجہ تو یہ کہ اس میں اللہم اغفر لی ایک دفعہ کہہ لے. اور اس سے بہتر یہ کہ ایک اور دعا حدیث میں آئی ہے دو سجدوں کے درمیان جلسے میں، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت عطا فرما، مجھے ہدایت عطا فرما اور روزی عطا فرما. ساری چیزیں اپنے مطلب کی ہیں، اپنی ضرورت کی ہیں. اپنی بھی ضرورت نہ مانگے آدمی پھر کہیں کس کام کا آدمی، کم سے کم اوروں کا خیر خواہ نہ ہو تو اپنا تو خیر خواہ بن. مگر اللہ بجائے غفلت کا یہ عالم ہے کہ نہ اپنا خیر خواہ نہ دوسروں کا خیر خواہ. اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. اب یہ دعا جب وہ پڑھے گا تو خود بخود اس کا جلسہ پرسکون ہو جائے گا. یہ چار جگہ تھی جو میں نے بتائی آپ کو جہاں پر جلد بازی ہوتی. لہذا قومے میں سیدھا کھڑا ہو اور حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، جلسے میں بھی سیدھا بیٹھ جائے اور سکون سے بیٹھ کر کے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی کہہ لے. اور یہ دعائیں ایسی مختصر ہیں کہ امام بھی پڑھ سکتا ہے، مقتدی بھی پڑھ سکتا ہے، اور یہ منفرد بھی پڑھ سکتا ہے، اور یہ سب کے لیے مستحب ہے. اور امام کی جماعت جو مقتدیوں کے لیے بھاری ہوتی وہ اس کے پڑھنے سے بھاری بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے علاوہ دوسری دعائیں بڑی لمبی لمبی ہیں. وہ ان کے پڑھنے سے تو علماء منع فرماتے ہیں کہ امام کو نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ امام کو ہلکی نماز پڑھنے کا حکم ہے، اور وہ اگر امام پڑھنا شروع کر دے گا تو نماز طویل ہو جائے گی، جو ہو سکتا ہے بعض نمازیوں کے لیے بھاری ہو جائے. یہ جو دعا میں نے آپ کو بتائی ہے ایسی ہلکی پھلکی ہے کہ بلا تکلف آدمی فرائض میں پڑھ سکتا ہے، سنتوں میں پڑھ سکتا ہے، نوافل میں پڑھ سکتا ہے، اور نماز با جماعت میں بھی امام بھی پڑھ سکتا ہے، مقتدی بھی پڑھ سکتے ہیں، سب کو پڑھنا چاہیے. ایسا کرنے سے انشاءاللہ تعالی ہماری نماز میں خشوع خضوع آ جائے گا اور نماز میں سکون آ جائے گا، جس کی وجہ سے انشاءاللہ ہماری نماز زیادہ قابل قبول ہو سکے گی. اور بغیر خشوع خضوع کی جو کیفیت ہماری نمازوں کے اندر فی الحال چل رہی ہے، بھئی یہ بہت ہی زیادہ ناقابل برداشت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اپنی نمازوں کو خشوع خضوع سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. یا رحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، ہماری نماز کی تاریک کوتاہیوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری طرف سے نمازوں میں جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں سب کو معاف فرما، اور ہم کو اپنی نماز سنت کے مطابق خشوع خضوع سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. تعدیل ارکان کا پورا پورا خیال اور دھیان رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، باطن کی بھی اصلاح فرما، اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں داخل فرما، اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما، اپنی رضا اور جنت عطا فرما، اپنی ناراضگی دوزخ سے پناہ عطا فرما، اور خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما. یا اللہ جو لوگ اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں میں پریشان ہیں غیب سے ان کی مدد فرما. یا اللہ غیب سے مدد فرما، ہر ایک کو اس کی امید سے بڑھ کر بہتر سے بہتر نیک رشتے بروت عطا فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، اور تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما. ہم کو ہماری اولاد و نسل کو تا زندگی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ ہر آن عافیت کاملہ عطا فرما. یا اللہ ہم کو ہماری اولاد و نسل کو تا زندگی غیب سے بلا مشقت و بغیر پریشانی کے عزت و عافیت کے ساتھ خوب حلال و طیب روزی عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتک. بھائی مجھے ہر اتوار کو اس طرح اجرت ہوگی، اس لیے برائے مہربانی مسافر نہ کریں.